کی اس میں ان کے آزا کو ظاہر ہونے کا اگر کوئی فرق ہوتا تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بیان فرماتے ہیں، نہیں آئے. اس وجہ سے یہ ہم بھی اس قول کو دیکھے ہوئے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے باقاعدہ کہ عورتیں اپنے سرین کو اپنی ایڑی سے لگا لیں اور پیٹ کو ران سے لگا کر کے زمین میں چمٹ کر کے سجدہ کریں، یہ ہم نے دیکھا. لیکن پیارے رسول کی صحیح احادیث میں اس کا کوئی فرق نہیں ہے حقیقت میں، جس طرح مرد کی نماز جس طرح عورت کی نماز، فرق صرف ان کی پردے کی ہے کہ ان کو بغیر شمار کے ان کی نماز نہیں ہوگی یا بغیر کیا نام ہے لمبے کپڑے کے. اسی طرح گھر میں نماز اور باہر نماز پڑھنے کا فرق جو بتایا یہی فرق ہے صرف. یہ آپ انشاءاللہ اس کے خلاف صحیح حدیث میں نہیں پائیں گے. رہ گئی بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ ایک روایت ثابت ہے، لیکن اس کے راوی حارث العور ہیں. حارث العور جن کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ان کے بارے میں حدثنا الحارث وهو كذاب، حارث نے مجھ سے روایت کی ہے حالانکہ وہ جھوٹا ہے، تو یہ روایت صحیح نہیں ہے. ولی نسائی وابی داؤد، اسی طرح امام نسائی اور ابو داؤد کے ہاں رفاعہ کی حدیث میں ہے کہ الفاظ ہیں انہا، رسول نے فرمایا انہا لا تتم صلاۃ احدکم، تم میں سے کسی ایک کی نماز پوری نہیں ہوگی حتی یصبغ الوضوء، یہاں تک کہ پورے طور پر وضو کرے، کما امرہ اللہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. کما امرہ اللہ کا مطلب صرف یہ نہ سمجھیں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین، نہیں اس کی تفسیر پیارے رسول نے جس طرح نا وضو کر کے بتایا اور اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ یہی وہ وضو ہے جس کے بغیر اللہ تعالیٰ نماز قبول نہیں فرماتا ہے. اس میں آپ نے کلی بھی کی، ناک میں پانی ڈالا، مسح کان کا بھی کیا، سر کا بھی کیا، سب کچھ اس میں ملبوز ہے. تمہارا امرہ اللہ میں یہ کوئی کہے کہ نہیں ہم نے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، ہتھیلی بھی نہ دھوئیں، چہرہ دھو لیں اور ہاتھ یہاں تک دھو لیں، اس کے بعد صرف مسح سر کا کر لیں، کان کا نہ کریں اور یہ کہیں کہ کان جو ہے وہ سر میں سے نہیں ہے، حدیث میں الاذنان من الراس، اسی طرح صرف پیر کا دھو لیں یا مسح کر لیں جیسا کہ اختلاف کرتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے. پورے طور پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وجوب یا جو واجبات و ارکان بتائے ہیں اس کے ساتھ، اس میں امام احمد بن حنبل خود کہتے ہیں پیارے رسول نے فرمایا وضو کرو اور ناک میں پانی ڈال کر کے ناک جھاڑو، اس سے انہوں نے لیا ہے کہ پیارے رسول نے حکم دیا یہ واجب ہے، یہ بھی واجب ہے، اگر کسی نے چھوڑا تو گناہگار ہوگا کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا. جی
گردن کا مسح جو کرتے ہیں، گردن کاٹتے ہیں،
گردن کے مسح کی بھی سنیت نہیں ہے اور اس کے لیے خاص دعا بھی ایجاد کی ہے کہ جب وہ گردن کی مسح کرتے ہیں تو یہ دعا پڑھو اللہم آت رقبتی من النار، اے اللہ تعالیٰ میری گردن کو آگ جہنم سے آزاد کر دے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. جی پھر ابی داؤد کی روایت میں ہے اسی حدیث میں ثم اقرأ بأم الکتاب وبما شاء اللہ، پھر سورہ فاتحہ پڑھو. یہاں پہلی روایت میں سورہ فاتحہ کا ذکر نہیں صرف ما تیسر من القرآن ہے، دوسرے صحابی نے روایت کی ہے ثم اقرأ بأم الکتاب، پھر سورہ فاتحہ پڑھو. ام الکتاب اس کا نام رکھا گیا قرآن کی ماں، یعنی قرآن کی اصل، ام ماں کے معنی میں، ام اصل کے معنی میں، تو قرآن کی اصل وہ بھی ماں، اس کو سورہ فاتحہ کا نام ہے ام الکتاب ام القرآن، وہ بھی ماشاء اللہ، اور اس کے علاوہ اور جو چاہو اللہ چاہے وہ بھی پڑھو. ولی ابن حبان ثم بما شئت، یہ روایت ہے جس میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز کی کا وصف بیان فرمایا ہے. اس کے علاوہ اور دوسری احادیث سے لے کر کے نماز کے سنن اور ارکان کو پورا کیا جائے گا. وعن ابی حمید الساعدی رضی اللہ عنہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر جعل یدیہ حضو منقبیہ، جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے نماز کے لیے تو اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے، دیکھیے یہ طریقہ ہے حضو منقبیہ، یہ ہے. ایک روایت آئے گی شحمت اذنیہ، یہ جو لو ہے کان کی نرم گوشت آخری جہاں عورتیں بالی پہنتی ہیں وہ بھی وہاں تک بھی اٹھانے کی روایت آئی، یعنی گویا کم سے کم اتنا, آگے سے آگے اتنا. اور یہ جو لوگ پکڑ کر کے اور اس طرح کر کے اللہ اکبر کہتے ہیں, اس کی اصلیت نہیں ہے.
جی,
اذا کبر جعل یدیہ حذو منکبیہ, دونوں کندھوں کے برابر اپنے دونوں ہاتھوں کو کرتے تھے. وہ اذا رکع, جب آپ رکوع فرماتے, امکن یدیہ من رکبتیہ, اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے دونوں رکبوں کو اچھی طرح پکڑ لیتے. امکان کا مطلب ہے, اچھا, ایک روایت میں ہے کہ وہ فرج بین اصابعی, یہاں نہیں ذکر ہے فرج بین اصابعی, اس طرح بھی نہیں. جب آپ پکڑیں گے تو ہاتھ انگلیاں جب کھلی رہیں گی تبھی آپ پکڑ سکتے ہیں اچھی طرح, اور جب آپ پورے طور پر ٹیک لگا لیں گے تو جیسے کہ بعض علماء نے کہا ہے کہ اس کو وتر کی طرح ہونا چاہیے, یعنی تانت کی طرح ایک دم سخت ہو. بہت سے لوگ رکو کرتے ہیں تو ہاتھ اس طرح کی انگلیاں نکلی ہوتی ہیں, جب جس طرح رہے گا تو یقیناً آدمی کی رکو بھی صحیح نہیں ہوگا, یا تو نیچے ہوگا یا اونچے ہوگا. اس وجہ سے ہاتھ پورے طور پر سیدھا کر کے انگلیاں کھلی, گھٹنے کو اچھی طرح جب پکڑ لیں گے تو تمام اعضا اپنے مطلوبہ لیول پر آ جائیں گے.
تو وہ اس سے پوچھا جاتا تو وہ کہتے ہیں کمر کو سیدھا کرنے کے لیے تھوڑی سی بازو کو جنبش آتی ہے, کمر کو سیدھا.
اگر ایسی بات ہے, نماز رکو لمبی کر رہے ہیں تو ذرا سا اختلاف ہو جانے سے غلط نہیں ہوگا. خود آپ صحیح احادیث میں ہے, صحابہ کہتے ہیں کہ پیارے رسول کبھی کبھی لمبا سجدہ اتنا کرتے تھے, وہ عام طور پر ذکر ہے شاید تراویح کا, لمبا اتنا سجدہ کرتے تھے کہ ہم اپنے کہنیوں کو اپنی ران پہ رکھ کے مدد لیتے تھے, یعنی یہ کہ آرام کرنے کے لیے اس طرح اٹھائے نہیں رہتے. حالانکہ اصل یہ کہ اونٹ زمین سے یا جسم کے کسی اعضاء سے عضو پر ٹیک نہ لگایا ہو, یہ اصل ہے, لیکن وقتی طور پر جب مجبور ہو جاتے. اسی طرح بعض صحابہ کھڑے ہونے کے لیے لاٹھی سے مدد دیتے تھے. آپ دیکھیں ہوں گے بہت سے بوڑھے کسی پٹے لگا کر کے ایسے کھڑے ہوتے, یہ بھی چیز جائز ہے لیکن یہ مجبوری کی شکل میں, عام حالات میں اس طرح کرنا صحیح نہیں. ثم حصر ظهره, پھر آپ اپنی پیٹ کو صلی اللہ علیہ وسلم پھیلا لیتے تھے. فإذا رفع رأسه استوى, پھر جب آپ سر اٹھاتے رکوع سے استوى, آپ پورے طور پر کھڑے ہوتے. حتی یعود, یہاں تک کہ لوٹ جاتی تمام ہڈیاں, کل فقار مکانہ, اپنی جگہ پر ہر ہڈی اپنی جگہ پر لوٹ جاتی. فإذا سجد, پھر جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرماتے. وضع یدیہ غیر مفترش ولا قابضہما, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ رکھتے زمین پر سجدے کی حالت میں, ہاتھ کو بچھاتے نہیں تھے زمین پر, ولا قابضہما, نہ ان کو اس کو اپنے جسم سے سمیٹے ہوتے تھے. اب ہم اپنی نماز کو پیارے رسول کی اس حیات نماز سے موازنہ کریں کہ کہاں تک ہماری نماز صحیح ہو رہی. کتنے لوگ ہیں جو زندگی بھر اسی طرح نماز پڑھتے ہیں, ہاتھ بھی رکھتے ہیں تو اس طرح رکھتے ہیں, کوئی ایسے سجدہ کر لیتا ہے کوئی ایسا. یہ بھی دوسرے روایت میں ہے کہ ہاتھ کی انگلیاں قبلے کی طرف ہوتی ہیں, سجدے میں پیر کی انگلیاں بھی قبلے کی طرف. اگر مجبوراً آدمی کی انگلی میں کوئی درد ہے یا کوئی مجبوری ہے تو الگ بات ہے, اس طرح رکھے, لیکن سجدے کی حالت میں آدمی جب بیٹھے سجدہ کرے تو انگلیوں کے سر قبلے کی طرف ہوتے تھے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. فإذا سجد وضع یدیہ غیر مفترش ولا قابضہما, اسی طرح دوسری حدیث میں آپ نے منع بھی فرمایا, یہ تو فعل مبارک ہے, پھر قول مبارک پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا, لا یفترش احدکم افتراش السبع, اپنے ہاتھ کو سجدے میں جس طرح درندہ پھیلاتا ہے ہاتھ, دوسری روایت میں افتراش القلب, کتے کی طرح ہاتھ نہ بچھا لے, پوری کہنیوں کے ساتھ وہ رکھ کر کے جس طرح بیٹھتا ہے. مجھے یاد ہے بچہ چھوٹا تھا, مطلب گھر میں نماز پڑھ رہا تھا, ایک لطیفے کی بات ہے, گھر میں نماز پڑھ رہا تھا تو اسی طرح وہ سکھایا نہیں گیا ابھی, اب خود سے آ کے پڑھنے لگا تو ہاتھ اس طرح اس نے بچھا کر کے, تو میں نے کہا بچے کتے کی طرح نماز نہیں پڑھو. تھوڑی دیر رکنے کے بعد کہتا ہے اب وہ ایک کتا بھی پڑھتا ہے نماز. اب میں کیا جواب دوں, ہمیں ہوا پیارے رسول کی یہ حدیث سامنے تھی, لا یفترش کالفراش القلب, کتے کی طرح ہاتھ نہ بچھاؤ, تو میں نے کہا کہ ہاتھ اس طرح رکھو کتے کی طرح نماز. تو کہا کہ ابویا بس کتے کی طرح کتا بھی نماز پڑھتا ہے. میں نے کہا ہاں نماز وہ بھی اللہ کا جیسے اللہ نے اس کو سکھایا وہ پڑھتا ہے. وقتی طور پر سمجھانا ضروری تھا یہ, کیونکہ وہی من شئین اللہ یسبح بحمدہ، اللہ تعالیٰ کی تسبیح حریف کرتا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ حدیث میں ہے کہ کتے کی طرح ہاتھ نہ بچھائے یا سبو درندے کی طرح.
جی سجدے کی حالت میں پچھلے پاؤں ملے ہونے چاہیے.
ہاں یہ بھی ایک مسئلہ ہے، پاؤں جو ہے سجدے کی حالت میں دور ہوں یا ملے ہوں. صحیح حدیث میں ہے کہ آپ رس کرتے تھے، رس کے معنی ہوتے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز سے ملانا، جیسے کہ صفوں کے بارے میں پیرا سونے بڑا تراسو، تو تراسو مطلب ایک دوسرے سے مل جائیں. بنیان مرسوس، بنیان دیوار کو کہتے ہیں اور مرسوس کے معنی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے اینٹیں پتھر اس کے ایک دوسرے سے ملا کر کے جس طرح دیوار بنائی جاتی ہے، تو مرسوس کہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے. یہ اوپر ہو فاصلے کے ساتھ تو اس کو مرسوس نہیں کہیں گے، ملا ہو تب. تو حدیث میں آیا ہے کہ کان یرس قدمیہ صلی اللہ علیہ وسلم، یرس کا مطلب ہے کہ دونوں کو ملاتے تھے اس طرح. اور ویسے آپ یعنی اجتماعی طور پر بھی دیکھیں، اجتماعی نقطۂ نظر سے تو پیر اگر دور رکھا جاتا ہے تو برا بھی لگتا ہے تھوڑا سا، پیچھے سے مطلب یہ کہ پابند پہنے ہوئے آدمی تو دور سے نظر آنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، اور اس طرح اگر ملا لیتا ہے آدمی تو کپڑے سمٹ جاتے ہیں، جسم سمٹ جاتا ہے. بہرحال اگر یہ چیز نہ بھی ہوتی، کیونکہ پیر رسول نے کیا ہے اسی طرح ہمیں کر لینا، بہرحال اپنا کام سمجھنا چاہیے. جی واستقبل باطراف اصابع رجلیہ القبلہ، پیر رسول سجدے کی حالت میں اپنے پیر کے دونوں انگلیوں کو کے سرے کو قبلے کی طرف کر لیتے تھے. وہی دا جل سفر میں چاہتے ہی نہیں، پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دو رکعت کے بعد بیٹھتے، جس کو جلسہ تشہد میں بیٹھتے، جلس علی رجلہ الیسرى ونصب الیمنى، دائنا پیر کھڑا رکھتے اور بائیں قدم کے اوپر، پھر خود کا ترجمہ اس کا کیجیے آپ، یعنی قدم کے اوپر بیٹھتے اور دائنا قدم کھڑا رکھتے صلی اللہ علیہ وسلم. کھڑا رکھنے کی صورت میں انگلیاں اگر کوئی تکلیف نہیں ہے تو قبلے کی طرف ہونی چاہیے. ہونا سبلی ہونا وہی راجل سفر رکعت الاخیر، جب آپ آخری رکعت میں بیٹھتے، کون سی آخری رکعت؟ دوسری رکعت بھی تو آخری ہوتی ہے، لیکن اس کی تفسیر دوسری حدیث میں ہے، جس نماز میں دو تشہد. فیضا جلس فی التشہد الاخیر، یہ ہے الفاظ حدیث کے. یہاں رکعت الاخیرہ سے مراد وہی تشہد اخیر کی آخری رکعت میں کے بعد جب آپ بیٹھتے، قدم رجلہ الیسرى ونصب الیمنى وقعد علی مقعدته صلی اللہ علیہ وسلم. اذا جلس فی الرکعت الاخیرہ قدم رجلہ الیسرى، اپنے بائیں پیر کے نیچے سے نکال دیتے اور بائیں کولے پر صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر کے بیٹھتے. یہ ہے جس کو تورک کہا جاتا ہے، ورق پر بیٹھنا، سرین پر بیٹھنا، تو بائیں سرین پر بیٹھنا یہ سنت ہے. قعد علی مقعدته، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بائیں کولے پر ٹیک لگا کر کے بیٹھتے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دیکھیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صلات مبارک. ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش یہ کریں، حقیقت میں مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، شاہ ولی اللہ رحمتہ اللہ علیہ کی شخصیت ہندوستان کی شخصیت میں بہت بڑی ہے. ان کا جب دیکھا جائے کارنامہ، کہ اس زمانے میں انہوں نے سنت پر عمل کی اور سنت کی ایک چھوٹی چیزوں پر عمل کرنے کی دعوت دی، جبکہ سوائے فقہ کے اور کوئی چیز علم کے نام اور دین کے نام سے نہیں پڑھی جاتی تھی. اور آپ یہ بھی سمجھیں، جب انہوں نے ترجمہ کیا کلام پاک کا تو بعض لوگوں نے ان پر کفر کا فتویٰ لگایا. اس کے بعد ان کے لڑکوں نے جزاہم اللہ خیر، آل ولی اللہ جن کو کہا جاتا ہے، کہ ان سے حدیث کی سند پورے ہندوستان اور باہر کے لوگوں نے جو لی ہے انہیں سے چلتی ہے، حدیث کا چرچا کیا انہوں نے. ان کی ایک بات حجت اللہ البالغہ میں، اگرچہ ان کی پرانا زمانہ ان کا اور دوسرے عقائد کے ساتھ مل کر کے بہت سی چیزیں ان کی کتابوں میں آتی ہیں، لیکن جو انہوں نے جمود توڑا، یہ ایک مجدد کی حیثیت سے انہوں نے بہت بڑا کام کیا. اس میں کوئی شک نہیں، اس وقت نام لینا کہ نہیں، سنت پر عمل کرنا ضروری ہے، اور حدیث اگر مخالف ہو امام کے قول کے تو حدیث ہی لینا ضروری ہے، یہ بہت بڑی بات انہوں نے کہی، اور اس کی بنا پر لوگوں نے ان سے دشمنی کی. یہاں تک کہ بعض ایک روایت میں آتا ہے کہ انہی سب اسباب کی بنا پر لوگوں نے ان کے خلاف فتویٰ دیا، تو بادشاہ چاہے کون تھے اس وقت، اکبر تھے کیا نام، عالمگیر تھے یا کون تھے ان کے بعد تھے، پورے طور پر یاد نہیں، کہتے ہیں کہ چھپکلی سبحان اللہ جیل میں کیا، اور چھپکلی کو پیس کر کے ان کے جسم پر اس کا اکٹن لگایا گیا عذاب دینے کے لیے، یعنی سزا دینے کے لیے. اس کی وجہ سے ان کے جسم پر برس کا دار آ گیا تھا. یہ بھی آتا ہے. بہرحال اللہ کی راہ میں تکلیف اٹھانا یہ بہت مبارک چیز ہے. اللہ تعالیٰ مبتلا نہ کرے, لیکن اللہ تعالیٰ کسی کو مبتلا کرے تو وہ بھی ایک بہت بڑے اجر کی بات ہے, اس میں کوئی شک نہیں. الذین والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو دعوت حق کے راستے میں بہرحال تکلیف اٹھانے ہوگی. مجھے ان کی بات جت اللہ البالغہ میں بہت پیاری لگتی ہے. اس پر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب عمل کریں. کہتے ہیں کہ پیارے رسول کے زمانے میں صحابہ کرام یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ چیز سنت ہے, یہ چیز مستحب ہے, یہ چیز واجب ہے, یہ چیز رکن ہے. یہ تفریق پیارے رسول کے زمانے میں بالکل نہیں تھی. آپ دیکھیں حجت اللہ البالغہ میں بہت اچھی بات انہوں نے لکھی ہے. پورے کہتے ہیں ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا, پیارے رسول نے کہہ دیا سلو کمارا اے کمونی وہ سلی, جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو اسی طرح نماز پڑھو. اسی طرح وہ نماز پڑھنے کی کوشش کرتے تھے. ہاں اگر کسی نے کمی کر دی تو پوچھنا کہ اب کیا مسئلہ ہے. کسی نے اگر پیر کو تورک نہیں کیا, پیر کو نہیں نکالا آخری تشہد میں, ایسے ہی بیٹھا رہا جیسے سجدے کے درمیان بیٹھتا ہے یا تشہد اول میں بیٹھتا ہے, تو پھر کیا حکم ہوا. کہتے وہ کبھی نہیں جان بوجھ کر کے کہتے کہ یہ سنت ہے اور یہ مستحب ہے, چھوڑ دیں تو کوئی حرج نہیں. وہ کوشش کرتے تھے کہ ایک سے ایک چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو پیارے رسول کے نماز کی اس پر عمل کریں. اسی طرح حج کے بارے میں خود وحنی منا سے کہ پیارے رسول فرمائے مجھ سے حج کے طریقے لے لو. پیارے رسول کے زمانے میں صحابہ کرام کبھی نہیں, انہوں نے کبھی نہیں یہ سوچا کہ رکن اور شرط اور واجب اور مستحب اور مکروہ یہ سب تفریق بالکل ان کے یہاں نہیں تھی. کسی چیز سے منع کر دیا اس سے منع ہو گئے بالکل. ہاں اگر کسی روایت کے ذریعے سے یہ سمجھا جاتا کہ اس کا چھوڑنا بھی جائز ہے لینا بھی جائز ہے تو اس پر عمل کرتے, لیکن یہ نہیں سوچتے کہ کیا پیارے رسول کا یہ حکم واجبی ہے یا غیر واجبی ہے, فوراً اس پر عمل کر دیتے. بعد میں جب لوگ مبتلا ہوئے اس میں پھر سستیاں آئیں دل کی, انہوں نے لفظ استعمال کیا شاید کہ اتباع سنت کی انگیٹھی ٹھنڈی ہو گئی, مجمرو اتباع سنت, اس طرح انگیٹھی دل میں ٹھنڈی ہونے لگی تو لوگ مبتلا ہوئے سستی میں بہت سی چیزیں چھوڑنے لگے. تو علماء نے اس میں شرط رکن واجب وغیرہ دیکھ کر کے احادیث کے الفاظ کو احادیث کی تاکیدات کو دیکھ کر کے یہ سب درجات متعین کیے. اس میں بھی اختلاف, کسی نے کہا یہ سنت ہے کسی نے کہا یہ واجب ہے. آپ حج کے موقع پر بہت سے مسائل میں اسے دیکھیں گے. تو بہرحال ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ پیارے رسول کی نماز کیسی تھی, اسی طرح ادا کرنے کی کوشش کریں. اگر مجبوراً کوئی چیز چھوٹ گئی تو پھر پوچھیں بھائی یہ چیز چھوٹ گئی, ہم جانتے ہیں کہ پیارے رسول کی نماز میں چیز تھی, کیا حکم ہے, ہم نماز لوٹائیں یا نہ لوٹائیں یہ الگ مسئلہ ہے. لیکن سرے سے اپنی نماز کا وتیرہ ہی بنا لینا کہ جلدی جلدی نماز پڑھیں, سورہ فاتحہ کو پڑھنا حرام کہہ دیں, یا یہ کہ اس کو جائز بھی نہ کہیں, یا یہ کہ بالکل شروع سے آخر تک کی نماز جو ہے وہی ہو کہ جو سنت میں ثابت ہے اس کو نہ لیں, جو قرآن میں ہے وہی واجب ہمارے لیے, یہ سب چیزیں غلط ہو جاتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. کوششیں ہونی چاہیے کہ ہم چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز کو پر عمل کرنے کی کوشش کریں جو پیارے رسول کی سنت سے ثابت ہو. استفتاح الصلاۃ. عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت ابي علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه پیارے رسول کے چچے زاد بھائی اور آپ کے داماد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر حضرت حسن حسین کے والد, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم پیارے رسول صلى الله عليه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ پیارے رسول جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے, وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين إلى قوله للذي فطر السماوات والأرض إلى قوله من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم رواه مسلم شريف في روايته. يه قال الرسول في استفتاح كي ایک دعا. اس کے علاوہ اور دعائیں ہیں, یعنی جب اللہ اکبر کہہ کے آدمی کیا پڑھے. دوسری روایت میں ہے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ پیارے رسول تکبیر اور قرآن شروع تکبیر کے بعد قرآن شروع کرنے سے پہلے کچھ پڑھتے تھے, پھر وہ کہتے ہیں کنا نعرف هذا باقتراب لحیتہ, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک یہ چوڑی تھی, سینے کو بھرے ہوئے تھی, کہتے ہیں پیچھے سے ہم دیکھتے تو پیارے رسول کی داڑھی کچھ ہل رہی ہے تو کم تو کچھ پڑھ رہے ہیں. یہ حضرت ابو ہریرہ کی پوری تصویر کھینچ رہے ہیں پیارے رسول کی نماز کی. وہ کہتے ہیں کہ پیچھے سے ہم دیکھتے تو پیارے رسول کی داڑھی مبارک ہلتی ہوتی تھی تو ہم نے سمجھا کچھ پڑھ رہے ہیں. نماز کے بعد پیارے رسول سے پوچھا اللہ کے رسول اس کات کا آپ کا چپ رہنا بین تکبیر و کرامہ تقول فی کیا پڑھتے ہیں آپ؟ تو پھر پیارے رسول نے فرمایا اللہم بارک بینی و بین خطایا. ایک دوسری روایت میں کہ ہم یہ پڑھتے ہیں اور یہ پڑھو اللہ یہاں وجہ تو وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, جس کا معنی یہ ہے کہ میں نے اپنے چہرے کو اس اللہ کی طرف پھیرا جو جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. فطر السماوات والارض حنیفا دنیا کے تمام باطل ادیان سے کٹ کر کے حنف کہتے ہیں مائل ہو کر کے حقیقت کی طرف حق کی طرف حنیفا. وما انا من المشرکین اور میں شرک کرنے والا بھی نہیں ہوں. لا شریک لہ اس اللہ کا کوئی شریک نہیں. وہ بذالک امرت اسی کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. وہ انا من المسلمین اور میں مسلمان ہوں مسلمانوں میں کا ایک ہوں. یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. اس کے بعد پھر پڑھتے تھے اللہم انت الملک اے اللہ تعالیٰ تو ہی بادشاہ ہے. لا الہ الا انت تیرے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں. الہ کے معنی معلوم عبادت کے لائق نہیں. انت ربی وانا عبدک تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ ہوں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. یہ بھی ایک افتتاح کی سورہ کوئی بھی قرآن کا کوئی جز پڑھنے سے پہلے یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کے بعد پڑھتے تھے. دوسری یہ بھی آیا ہے ان صلاتی و نسکی و محیا و مماتی للہ رب العالمین اس زیادتی کے ساتھ بھی آیا ہے. تو صرف اتنا بھی ذکر ہے اس کا بھی ذکر ہے. اسی طرح دوسری دعا جی سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت سبحانک اللہم وبحمدک تبارک اسمک وتعالیٰ جدک ولا الہ غیرک. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اسی کو زیادہ پسند کرتے تھے. اس کو اور وجہت وجہ للذی کو پسند کرتے تھے. اللہم باعد بینی پر تفضیل دیتے تھے. اس کو کہتے تھے تیسری دعا چوتھی دعا سات دعائیں پیارے رسول سے اس موقع پر منقول ہیں. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب صفت صلاۃ النبی اس میں انہوں نے سرد کیا ہے. اسی طرح رکوع کے درمیان بھی آپ سے کئی دعائیں معصور ہیں. رکوع اور سجدے کے درمیان اللہم باعد بینی و بین خطایا اے اللہ تعالیٰ میرے درمیان اور میرے گناہوں کے درمیان زمین مشرق اور مغرب کی دوری کے طرح طرح دور کر دے اور ہمارے گناہوں کو پانی سے اور برف سے دھو دے. اور اللہ مباعد بینی و بین خطایا جمائی نفقت صبولہ بھی ضرورت درست اس طرح آخری. پھر اس کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک اللہ تعالیٰ تو پاک ہے تیری تعریف میں کرتا ہوں. تبارک اسمک تیرا نام بہت ہی بابرکت ہے. ولا الہ غیرک تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں. امام احمد کہتے ہیں کہ اللہ مباعد بینی و بین خطایا پڑھنے سے افضل ہے کہ پہلے اللہ کی تعریف کرے. اپنی غرض فوراً نہ ڈال دے داخل ہوتے ہی نماز میں. اس بنا پر ان کا یہ اختیار ہے. لیکن اس کے بعد آدمی کو اختیار ہے کہ کوئی بھی یہ دعا اپنے اختیار پر پڑھنا چاہے. کبھی یہ پڑھ لے کبھی وہ پڑھ لے کوئی حرج نہیں ہے. ان کا اپنا یہ اختیار ہے. اس وجہ سے اس کو برا نہیں کہا جائے گا. ان کا یہ کہنا ہے کہ آدمی پہنچتے ہی فوراً اپنا مقصد اللہ کے سامنے پیش نہ کرے بلکہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے. حدیث شریف میں آداب دعا میں یہ بھی آیا ہے کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرے پھر صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد دعا کرے تو دعا رد نہیں کی جائے گی. تو اسی نقطۂ نظر سے انہوں نے اس کو پسند کیا ہے. بہرحال تو جو دعائیں معصور ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بھی پڑھنی چاہیے چاہے وہ فرض ہو یا نفل ہو. ایک مسئلہ اشارتاً کہتا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تراویح میں سورہ استفتاح نہیں ہے اور ایسا محسوس بھی ہوتا ہے. کبھی کبھی آپ اللہ اکبر کہتے فوراً قرآن شروع کر دی جاتی ہے. میری یہ تجویز ہے کہ نہیں پڑھنا چاہیے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں نفل اور فرض کی نماز میں استفتاح سب میں یہ معصور ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. نفل میں آپ نے اس کو چھوڑا نہیں ہے. جب بھی آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تکبیر تحریمہ کے بعد یہی پڑھتے تھے. عمومی پیارے رسول کے الفاظ میں یہ آیا ہے. صحابہ کرام کی تعبیر میں بھی یہ آیا ہے. یہ کہنا کہ نہیں نفل میں نہیں پڑھا جائے اس کی میں نے بہت اصل ڈھونڈی کہیں ملا نہیں. اور تراویح وغیرہ میں عام طور پر چونکہ لوگ جلدی کرتے ہیں قرآن بھی جلدی کرتے ہیں تو شاید اس وجہ سے کہتے ہیں کہ واجب نہیں ہے تو چھوڑ دینا، لیکن اس کو یہ کہنا کہ نہیں یہ سنت نہیں، ہمارے خیال سے کوئی نہیں کہتا ہے.
اچھا اگر یہ اگر آدمی تسلسل سے نماز پڑھ رہا ہے، یعنی پہلے سنتیں پڑھی پھر جماعت کھڑی ہو گئی نماز پڑھی اس میں بھی اور بعد میں سنتیں پڑھی، تو ثنا پڑھنا یا تکبیر تحریمہ کے بعد یعنی جو تکبیر کی ہے اس کے بعد یہ پڑھنا ضروری ہے یا نہیں؟
سنت کے مطابق اس کو ضروری کا مطلب یہ کہیں اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دیا تو نماز میں خلل واقع ہوگا، خلل کا معنی یہ ہے کہ کمی ہوگی قطعاً، کیونکہ جس قدر زیادہ سے زیادہ اذکار ہوں گے اجر بڑھتا جائے گا. رائے یہ کہ اگر کسی نے نہیں پڑھی دعائے ثنا تو اس سے نماز باطل نہیں ہوگی، یہ تو سب کا فیصلہ ہے، لیکن کہنا یہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا صرف فرض ہی میں پڑھتے تھے؟ نہیں، فرض اور نفل سب میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر نئی نماز میں یا ہر دو رکعت پہ جو آپ اٹھتے ہیں سلام کے بعد رات کی نماز جو پڑھتے تھے تو ہر جس تسلسل والی نماز میں بھی آپ پڑھتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں. عمومی احادیث کے عموم الفاظ سے یہی استدلال کیا جائے گا.
شیخ صاحب، جنازے کی نماز میں جب سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں اس سے پہلے ثنا کا تو ٹائم نہیں ہوتا، سورۃ فاتحہ پڑھ لے کافی ہے؟
بہرحال اس میں بھی انکار نہیں ہے کہ نہیں پڑھا، لیکن استنباط کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے پیارے رسول کے جنازے کی نماز کا جو بیان کیا ہے اس میں یہ کہ اللہ آپ نے اللہ اکبر کہا پھر سورہ فاتحہ پڑھی وہ سورتن اور ایک اور کوئی سورت پڑھی، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت میں ہے، بلکہ انہوں نے آواز بھی پڑھی. لوگوں نے پوچھا تو کہا کہ اس وجہ سے میں نے آواز پڑھی ہے تاکہ تم سمجھ لو کہ یہ سنت ہے، یعنی یہ بھی جائز ہے. یہ کہنا کہ نہیں سری ہی واجب ہے، نہیں، یا ہر رسول نے کئی مرتبہ نماز پڑھی ہوگی، کسی نے اگر جہر کا ذکر نہیں کیا ہے تو جس نے جہر کا ذکر کیا ہے اس کو پورے طور پر یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ ہمیشہ کی نماز ہو گئی، لیکن بعض اوقات ایسا بھی کرتے تھے آپ، بعض اوقات سری پڑھتے تھے، اس میں بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ سورۃ استفتاح نہیں پڑھتے تھے آپ. اگر پڑھ سکے آدمی، بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، اپنے یہاں ہم نے اپنے اساتذہ کو دیکھا جو حدیث ان کا رات دن کا اڑنا بچھونا الحمدللہ وہ پڑھتے تھے اور بآواز پڑھتے تھے اور اس کے ساتھ سورہ قل ھو اللہ بھی پڑھتے تھے، یہ ہم نے دیکھا بارہ کے پیچھے نماز پڑھی ہے. تو یہ کہنا کہ نہیں جنازہ کی نماز میں استنباطاً یہ کہنا کہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے کوئی ثنا کی نماز نہیں ہے، یہ صریح حکم کہیں نہیں آیا. عام نمازوں کی طرح اس کا حکم لیا جائے گا کہ تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا کی نماز پڑھ سکے آدھے تو پڑھے، البتہ آپ یہاں امام نہیں پڑھ رہے ہیں، نہیں موقع ہے تو نہ پڑھے، کیونکہ اس کے پیچھے پھر نماز سورہ فاتحہ چھوٹ جائے گی، پھر اس کے امام سے زیادہ پیچھے ہونے کا خطرہ ہو تو نہ پڑھے، اور اگر پڑھ سکتا ہے تو پڑھ لیں.
شیخ صاحب، اگر ماشاءاللہ
جی دلیل مانگتے ہیں سنا کی، کیوں
سبحانک اللہم وبحمدک
اس کی دلیل کہہ رہے ہیں؟ سنیے، اس کے بعد ہی روایت آتی ہے، آئے گی، ابھی آ رہی ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر للصلاۃ، جب آپ تکبیر تحریمہ نماز کے لیے کرتے کہتے، سکت حنیفہ، تھوڑے وقفے کے لیے آپ چپ ہو جاتے قرات کرنے سے پہلے، قبل ان یقرا، قرات کرنے سے پہلے. فسألته، میں نے پوچھا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، فسألته، دوسری روایت میں ہے اس لفظ کے ساتھ، اسکاتک بین التکبیر والقراءۃ ماذا تقول یا رسول اللہ، آپ جو چپ رہتے ہیں تکبیر تحریمہ اور قرات کے درمیان آپ اس اثنا میں کیا پڑھتے ہیں؟ تو پیارے رسول نے فرمایا، اقول، کہتا ہوں، اللہم، اے اللہ، باعد بینی و بین خطایایا، دور کر دے میرے درمیان، دوری کر دے اور میرے گناہوں کے درمیان، کما باعدت بین المشرق والمغرب، اس طرح دوری جیسے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری کی ہے، پیدا کی ہے. اللہم نقنی من خطایایا، اے اللہ تعالی، میرے گناہوں سے مجھے اس طرح صاف اور پاک کر دے، کما ینقا، جس طرح پاک اور صاف کیا جاتا ہے، الثوب الابیض من الدنس، سفید کپڑا میل کچیل سے. اللہم اغسلنی من خطایایا، اے اللہ تعالی، میرے گناہوں کو دھل دے، بالماء، پانی سے، والثلج، برف سے، والبرد، اور برف جو آسمان سے اترتا ہے. متفق علیہ، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس تاکید کے ساتھ الحاح دعا میں الحاء رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کرنا چاہیے. اسی طرح گویا یہ ایک تاکید اور زیادہ سے زیادہ زور دے کر کے اللہ سے مانگنے کی کا یہ طریقہ ہے کہ ہمارے گناہوں کو پانی سے برف سے, پانی آپ یہ جانتے ہیں کہ گرم پانی سے کپڑا زیادہ صاف ہوتا ہے, ٹھنڈے پانی سے کپڑا کم صاف ہوتا ہے. کیوں ایسا کہا؟ یہ طریقہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے گرم پانی سے زیادہ صاف ہوتا ہے, لیکن اگر برف سے دھویا جائے, آپ تجربہ کریں تو کہتے ہیں کہ اس سے دھونے ٹکڑے ٹکڑے اس میں جب رگڑیں گے آپس میں تو صفائی زیادہ ہوگی. یہ بعض علماء نے اس کی تفسیر کی ہے, لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تاکید ہی الفاظ پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دھونے کی کوئی بھی چیز ہو, جس چیز سے دھویا جاتا ہے کپڑا زیادہ زیادہ صاف ہوتا ہے, اسی طرح میرے مجھے گناہوں سے اسی طرح صاف کرتے ہیں. یہ ہے مقصد.
صاحب دو تین دعائیں پڑھ سکتا ہے تو کبیر ترحیمہ اور سورۃ فاتحہ سے
امام کا پیچھے پڑھتے ہیں
جی,
اس میں ہاتھ رکعت میں یہ سورۃ فاتحہ پڑھنے کا یا
ہم نے ذکر کیا اس مجلس میں, اس کا ذکر بہت کچھ ہو چکا ہے کہ مسئلے کا اختلاف ہے, لیکن جہاں تک ہم نے حدیث پڑھی اقوال علماء پڑھے اس میں یہی صحیح معلوم ہوتا ہے کہ ہر رکعت میں امام صاحب جہری نماز بھی پڑھتے ہوں تو سورۃ فاتحہ پڑھنا چاہیے پیر رسول کا. ویسے مسئلے کا اختلاف آپ کے ذہن میں رکھنا, آپ ذہن میں رکھا ہے جی.
اور اس کو دوسرا اور قرآن کا
دوسرا اور ٹکڑا کرام پاک کا امام پڑھ رہے ہو تو پڑھنے کا حق نہیں آپ کو, اگر سری نماز ہے تو پڑھنا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم.